بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اصفہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے. آج ہم کتاب گلزار اردو حصہ دوم بارہویں جماعت کے لیے کا پارٹ 9 ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ کتاب آپ کی خدمت میں اصفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. سوال نمبر 7. مقتدرہ قومی اردو سائنس بورڈ اور اردو لغت بورڈ نے اردو کی ترقی میں کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں؟ 8. براہ راست اپنی زبان میں سوچنے اور ذاتی تجربے و مشاہدے کے بارے میں ڈاکٹر سی ایم قادر نے کیا کہا ہے؟ 9. مصنف نے مختصر طریقے سے ذریعہ تعلیم کے متعلق اپنے موقف کے بعض اجزاء کی طرف کیا اشارے کیے ہیں؟ رابطہ کالن کسی قول کا نقل کیا جائے، کسی اقتباس کو لکھا جائے، نظم یا نثر کی تشریح کی جائے، ایسے موقعوں پر اس علامت کو استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح مثالوں سے پہلے، لفظوں کے معنی لکھنے سے پہلے، شعر یا مصرے کا حوالہ دینے سے پہلے اس علامت کو لایا جاتا ہے. جیسے اردو کے مشہور شاعر یہ ہیں، کالن اور پھر میر، غالب، اقبال، مومن. مومن کا یہ شعر، پھر کالن، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا مجھے اب تک یاد ہے. غالب نے خط میں لکھا ہے، کالن مغل کے لہجے کی نقل نہ کرو. سوال نمبر 10. آپ چند ایسے جملے لکھیے جن میں رابطے کا استعمال کیا گیا ہو. جابر بن حیان، ایک نامور مسلمان سائنسدان. حمید عسکری، 1909 تا 1971. یورپ کے تمام محقق اس بات پر متفق ہیں کہ تاریخ میں پہلا کیمیا دان جس پر یہ نام صادق آتا ہے جابر بن حیان تھا. اہل یورپ میں وہ جابر کے نام سے مشہور ہے جو جابر کی ایک بگڑی ہوئی صورت ہے. جابر کے زمانے میں کیمیا کی ساری کائنات محاوس یعنی کیمیا گر تک محدود تھی. یہ وہ علم تھا جس کے ذریعے کم قیمت دھاتوں مثلا پارے یا تانبے یا چاندی کو سونے میں منتقل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، اور جو لوگ اس کوشش کو اپنی زندگی کا محور بنا لیتے تھے وہ محوس کہلاتے تھے. جابر اگرچہ یہ یقین رکھتا تھا کہ کم قیمت دھاتوں کو سونے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی تحقیقات کا دائرہ اس کوشش رائگا سے کہیں زیادہ وسیع تھا. وہ کیمیا کے تمام تجرباتی عملوں مثلا حل کرنا، فلٹر کرنا، کشید کرنا، عمل تسعید یعنی سبلیمیشن سے اشیاء کا جوہر اڑانا، اور قلماؤ یعنی کرسٹلائزیشن کے ذریعے اشیاء کی قلمیں بنانا، ان سب سے نہ صرف واقف تھا بلکہ اپنے کیمیائی تجربوں میں ان سے بکثرت کام لیتا تھا. اس لحاظ سے وہ تجرباتی کیمیا کا بانی ہے، اور یہی وہ خصوصیت ہے جس کے باعث اس کا شمار قدیم زمانے کے ممتاز سائنسدانوں میں ہوتا ہے. اپنی کتاب میں وہ لکھتا ہے، کیمیا میں سب سے ضروری شے تجربہ ہے. جو شخص اپنے علم کی بنیاد تجربے پر نہیں رکھتا وہ ہمیشہ غلطی کرتا ہے. بس اگر تم کیمیا کا صحیح علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو تجربوں پر انحصار کرو، اور صرف اس علم کو صحیح جانو جو تجربے سے ثابت ہو جائے. ایک کیمیا دان کی عظمت اس بات میں نہیں ہے کہ اس نے کیا کچھ پڑھا ہے، بلکہ اس بات میں ہے کہ اس نے کیا کچھ تجربے کے ذریعے ثابت کیا ہے. دھاتوں کے متعلق جابر کا نظریہ یہ تھا کہ تمام دھاتیں گندھک اور پارے سے بنی ہیں. جب دونوں اشیاء بالکل خالص حالت میں ایک دوسرے کے ساتھ کیمیائی ملاپ کرتی ہیں تو سونا پیدا ہوتا ہے، لیکن جب وہ ناخالص حالت میں کیمیائی طور پر ملتی ہیں تو دیگر کثافتوں کی موجودگی اور ان کی مقدار کی کمی بیشی سے دوسری دھاتیں مثلا چاندی، سیسا، تانبا، لوہا وغیرہ ظہور میں آتی ہیں. اس نظریے کے مطابق چونکہ دیگر دھاتوں اور سونے کی کیمیائی ترکیب میں بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کم قیمت دھاتوں کو سونے میں تبدیل کر لینا بھی ممکن ہے. دھاتوں کے متعلق جابر کا یہ نظریہ کم و بیش 18ویں صدی تک قائم رہا. چنانچہ آنے والی صدیوں میں ہزاروں انسان اپنی ساری عمر کو گرد احمر یعنی سرخ گندھک کی تلاش میں صرف کرتے رہے جو گندھک کی خالص قسم سمجھی جاتی تھی، اور اس لیے اس کے متعلق خیال کیا جاتا تھا کہ اسے پارے کے ساتھ گرم کر کے سونا بنایا جا سکتا ہے. یہ امر بظاہر حیران کن نظر آتا ہے کہ خود جابر نے اس طور سے کم قیمت دھاتوں کو سونے میں تبدیل کرنے کی بالکل کوشش نہیں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بعض ابتدائی تجربوں سے یہ جان گیا تھا کہ گندھک اور پارے کو ملا کر سونا بنانے کی کوشش بھی نامعلوم وجوہ سے عملی طور پر کامیاب نہیں ہو سکتی. اپنی کتاب میں وہ لکھتا ہے، میں نے جتنی بار بھی گندھک اور پارے کے کیمیائی ملاپ کی کوشش کی ہے اس کے نتیجے میں ہمیشہ شنگرف حاصل ہوا ہے۔ شنگرف ایک قسم کا کیمیائی عنصر ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ گندھک جس کو پارے کے ساتھ کیمیائی طور پر ملانے سے سونا بنتا ہے اس عام گندھک کے علاوہ کوئی اور شے ہے۔ جابر کے اس بیان کے بعد کے لوگوں نے اس فرضی گندھک کا نام گرد احمر رکھ دیا تھا، جس کی تلاش میں وہ اپنی ساری عمر اور اپنے سارے وسائل صرف کر دیتے تھے، لیکن یہ گرد احمر حقیقت میں کسی شخص کو نہ مل سکی۔ عمل تکلیس، جسے عام زبان میں دھات کا کشتہ بنانا کہتے ہیں، وہ عمل ہے جس کے ماتحت ایک دھات کو گرمی پہنچا کر اس کا آکسائڈ اور بعض حالتوں میں اس کا کوئی اور مرکب تیار کیا جاتا ہے۔ جابر اس عمل سے بخوبی واقف تھا، چنانچہ اس نے اس خاص عمل پر ایک جامع کتاب تصنیف کی جس میں اس نے دھاتوں کے مرکبات یعنی کشتے بنانے کے طریقے وضاحت کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ اس نے اپنی کیمیا کی کتابوں میں فولاد بنانے، چمڑے کو رنگنے، دھاتوں کو مصفہ کرنے، موم جامع بنانے، لوہے کو زنگ سے بچانے کے لیے اس پر وارنش کرنے، بالوں کو سیاہ کرنے کے لیے خضاب تیار کرنے اور اس قسم کی بیسیوں مفید اشیاء بنانے کے طریقے بیان کیے ہیں۔ ان اشیاء کی تیاری موجودہ زمانے میں بھی کافی مشکل سمجھی جاتی ہے اور اسے سر انجام دینے کے لیے بہت زیادہ فنی قابلیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایسے زمانے میں جب کیمیا کا علم موجودہ زمانے کی نسبت بے حد محدود تھا، جابر کے لیے ان کارآمد اشیاء کا تیار کر لینا صنعتی کیمیا میں اس کی اعلیٰ علم اور بے مثال فنی مہارت کی دلیل ہے۔ آلات کیمیا میں قرا و امبیق جابر کی خاص اور قابل قدر ایجاد ہیں، جس سے کشید کرنے، عرق کھینچنے اور ست یا جوہر نکالنے کا کام لیا جاتا تھا۔ یہ آلہ دو علیحدہ علیحدہ برتنوں پر مشتمل ہوتا تھا، جس میں سے ایک کو قرا اور دوسرے کو امبیق کہتے تھے۔ قرا عموماً ایک سراہی کی شکل کا ہوتا تھا، جس کی گردن چوڑی مگر چھوٹی ہوتی تھی۔ امبیق بھپکے کی شکل کا تھا، جس کے پہلو میں ایک لمبی نالی لگی ہوتی تھی۔ یہ دوسرا حصہ یعنی امبیق پہلے حصے یعنی قرا کے اوپر صحیح طور سے آ جاتا تھا اور اس میں پھنس جاتا تھا۔ قرا اور امبیق دونوں بہت اعلیٰ چکنی مٹی کے بنائے جاتے تھے اور انہیں خاص طریقوں سے پکایا جاتا تھا۔ جب قرا اور امبیق سے کسی مالے کو کشید کرنا ہوتا تو اسے قرا میں ڈال دیا جاتا، یا اگر کسی شے کا عرق نکالنا ہوتا تو اسے بھی پانی میں بھگو کر قرا میں بھر دیا جاتا۔ پھر اس کی گردن میں امبیق کو الٹا لٹکا کر الٹا کر کے لگا دیا جاتا اور دونوں کے مقام استحصال کو ہوا روک بنانے کے لیے وہاں گندھے ہوئے آٹے یا بھیگی ہوئی گاچنی مٹی کی لیپ کر دی جاتی، یعنی اس کو ایئر ٹائٹ کر دیا جاتا۔ اس کے بعد قرا کو اسی حالت میں چولہے پر رکھ کر آگ سے حرارت پہنچائی جاتی۔ حرارت کے اثر سے ان اشیاء میں سے جو قرا کے اندر پڑی ہوتی بخارات اٹھنے شروع ہو جاتے۔ یہ بخارات امبیق میں داخل ہو کر اس کی لمبی نالی سے نکلتے۔ اس نالی کے ساتھ ایک بوتل لگا دی جاتی اور بوتل کے بیرونی حصے کو ٹھنڈے پانی میں ڈبو کر رکھ دیا جاتا۔ بوتل کے اندر ٹھنڈک سے یہ بخارات دوبارہ مالے بن جاتے۔ یہی مالے قرا میں ڈالی ہوئی اشیاء کا عرق یا جوہر یا عطر ہوتا تھا۔ جابر نے شورے کے تیزاب کو، جو اس کی اہم ترین دریافتوں میں سے ہے، اس قرا اور امبیق کی مدد سے بنایا تھا۔ موجودہ زمانے میں شورے کے تیزاب کو تیار کرنے کا طریقہ، جسے تجربے گاہوں میں برتا جاتا ہے، یہ ہے کہ ایک ریٹارٹ یعنی ریٹارٹ شیشے کا ایک جدید آلہ یا برتن، جس سے تیزاب یا عرق تیار کیا جاتا ہے۔ یہ برتن مکمل طور پر ون پیس ہوتا ہے۔ یہ قرا امبیق کی جدید اور اصلاح شدہ شکل ہے۔ ریٹارٹ میں، جو فی الحقیقت قرا اور امبیق ہی کی ایک ترمیم شدہ صورت ہے، قلمی شورہ ڈال کر اس میں گندھک کا تیزاب ملا دیا جاتا ہے۔ پھر ریٹارٹ کو آگ کی حرارت پہنچائی جاتی ہے، جس سے گندھک کا تیزاب کیمیائی طور پر شورے پر عمل کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں شورے کا اور ایک ٹھوس مرکب، جسے کیمیا کی زبان میں پوٹاشیم سلفیٹ کہتے ہیں، بنتے ہیں۔ پوٹاشیم سلفیٹ تو ریٹارٹ میں ہی رہتا ہے، مگر شورے کے تیزاب کے بخارات ریٹارٹ کی گردن میں سے باہر نکل کر ایک سراہی میں چلے جاتے ہیں، جس کے اندر ریٹارٹ کی گردن داخل کی جاتی ہے۔ اس سراہی کو پانی میں رکھا جاتا ہے، جس کے باعث تیزاب کے بخارات دوبارہ ٹھنڈے ہو کر مالے بن جاتے ہیں۔ سراہی میں جمع شدہ یہی مالے شورے کا تیزاب ہوتا ہے۔ جابر نے شورے کے تیزاب کی تیاری میں گندھک کے تیزاب کو براہ راست استعمال نہیں کیا تھا، بلکہ اس مقصد کے لیے اس نے عام دستیاب ہونے والی تین چیزوں، پھٹکری، ہیراکس اور قلمی شورے سے کام لیا تھا۔ اپنی ایک کتاب میں وہ قلمی شورے کی تیاری کے حال میں لکھتا ہے، میں نے قرہ میں کچھ پھٹ کری، ہیرا کسیس اور قلمی شورہ ڈالا اور اس کے منہ کو انبیق سے بند کر کے اسے کوئلوں کی آگ پر رکھ دیا۔ تھوڑے عرصے بعد میں نے دیکھا کہ حرارت کے عمل سے انبیق کی نالی میں سے بھورے رنگ کے بخارات نکل رہے تھے۔ یہ بخارات بیرونی برتن میں جو تانبے کا تھا داخل ہو کر مالا حالت میں بدل جاتے تھے، لیکن یہ مالا اتنا تیز تھا کہ اس نے تیزاب کے برتن میں سوراخ پیدا کر دیے۔ میں نے اس کو چاندی کے کٹورے میں جمع کرنے کی کوشش کی، لیکن اس میں بھی اس مالا سے سوراخ پڑ گئے۔ چمڑے کی تھیلی میں بھی اس نے چھید کر ڈالے۔ خود قرامبیق کو بھی اس سے نقصان پہنچا اور اس کا رنگ اتر گیا۔ میں نے اس مالا کو انگلی لگائی تو میری انگلی جل گئی اور مجھے کئی روز تک تکلیف رہی۔ میں نے اس مالا کا نام تیزاب رکھا، اور چونکہ اس کی تیزی میں قلمی شورے کا جز غالب ہے اس لیے اس کو قلمی شورے کا تیزاب کہنا مناسب ہوگا۔ عام اشیاء میں سے ایک سونا اور دوسرا شیشہ، یہی دو چیزیں مجھے ایسی مل سکیں جن پر اس تیزاب کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ اس کامیابی سے متاثر ہو کر جابر نے ان تجربات کو جاری رکھا اور قرہ و انبیق کے اس طریقے سے پھٹکری اور ہیرا کسیس کو حرارت پہنچا کر ایک مالا حاصل کیا۔ یہ شربت کی طرح گاڑھا تھا اور اس کی دھار تیل کی سی تھی، اس لیے جابر نے اس کا نام ہیرا کسیس کا تیل رکھا۔ یہ ایک قسم کا کیمیائی مرکب ہوتا ہے۔ یہ مالا کاغذ کو گلا دیتا تھا اور جب اس کو کھانڈ پر ڈالا جاتا تو کھانڈ کا رنگ سیاہ ہو جاتا تھا۔ پانی ملانے سے اس مالے میں بہت زیادہ حرارت پیدا ہو جاتی تھی جس کے باعث اس کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا تھا۔ یہ مالا بھی ایک قسم کا تیزاب تھا جو شورے کے تیزاب جتنا تیز نہ تھا، مگر سرکہ اور لیمو کے رس سے بہت زیادہ طاقتور تھا۔ موجودہ زمانے میں اس تیزاب کو گندھک کا تیزاب یا سلفورک ایسڈ کہتے ہیں اور اسے گندھک سے براہ راست حاصل کیا جاتا ہے، لیکن جابر کو یہ علم نہ تھا کہ اس کا گندھک کے ساتھ کوئی تعلق ہے، وہ اسے ہیرا کسیس کا تیل ہی کہتا تھا۔ جابر شیرخوارگی میں ہی یتیم ہو گیا تھا اور اس کا باپ حکومت کا مغضوب تھا اور بغاوت کے جرم میں قتل ہوا تھا۔ اس کی تربیت عرب کے ایک دور افتادہ علاقے کے ایک بدوی قبیلے میں ہوئی تھی جہاں اس نے اپنے بچپن اور جوانی کے ایام گزارے تھے۔ یہ تینوں امور ایسے تھے جن کے باعث اس زمانے کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا کوئی موقع اسے میسر نہیں آ سکتا تھا، لیکن ان ناسازگار حالات کے باوجود اس نے اپنی قابلیت، محنت اور ذہانت سے سائنس میں اپنے لیے اتنا اونچا مقام حاصل کر لیا جو اس زمانے میں کسی اور کو حاصل نہیں ہوا تھا۔ نامور سائنسدان۔ مشق۔ سوال نمبر ایک، جابر بن حیان سے پہلے کیمیا دانوں کی کاوشیں کس مفروضے تک محدود تھیں؟ دو، جابر بن حیان کو تجرباتی کیمیا کا بانی کیوں کہا جاتا ہے؟ تین، جابر بن حیان نے اپنی کتاب میں کیمیا سے متعلق کیا اہم نقطہ بیان کیا ہے؟ چار، دھاتو کے متعلق جابر کا نظریہ کیا تھا؟ پانچ، جابر نے اپنی کتابوں میں کون کون سی مفید چیزیں تیار کرنے کے طریقے بیان کیے ہیں؟ چھ، آلات کیمیا میں جابر بن حیان کی کیا کیا ایجادات ہیں جن سے آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی کام لیا جاتا ہے؟ سات، جابر بن حیان کی ابتدائی زندگی کے حالات کو پڑھ کر کیوں حیرت ہوتی ہے؟ آٹھ، خود کو جابر بن حیان فرض کر کے اپنی کہانی اپنی زبانی بیان کیجیے۔ ان جملوں کو غور سے پڑھیے، جو ڈھونڈے گا سو پائے گا، جو تم نے دخل دیا تو اچھا نہ ہوگا۔ یہاں جو اگر کے معنوں میں آیا ہے، جو وہ بولنے لگے تو پھر مسلسل بولتا ہی چلا جاتا ہے۔ یہاں جو حرف جب کی جگہ آیا ہے، جب میں کہوں تب یہ کام شروع کرنا۔ چونکہ آپ نے تاکید کی تھی اس لیے میں فوراً آ گیا، اگرچہ وقت تنگ تھا لیکن میں نے کام پورا کر ہی لیا۔ اگر محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جوں جوں بادشاہ کا ظلم بڑھتا گیا، توں عوام کے دلوں میں اس کے لیے نفرت بڑھتی گئی۔ اس میں جو لفظ انڈر لائن ہیں وہ ہیں جب، جو، تب، چونکہ، اس لیے، اگرچہ، لیکن، اگر، تو، جوں جوں، توں۔ سوال نمبر نو، آپ انہی حروف کو استعمال کر کے تین تین جملے بنائیے۔ تفصیلیہ، یہ علامت کسی طویل اقتباس کو یا کسی فہرست میں پیش کرتے وقت لاتے ہیں، مثلا عربی کے مہینوں کے نام یہ ہیں۔ تفصیلیہ، محرم، صفر، ربیع الاول۔ یا جملے میں جب کئی باتیں مسلسل پیش کرنی ہوں یا کسی امر کی تفصیل پیش کرنی ہو، مثلا اب میرا حال سنیے، پھر تفصیلیہ کا نشان، اور پھر نماز فجر ادا کر کے قرآن مجید کی تلاوت کی، پھر ناشتہ کیا، اخبار دیکھا اور پھر لکھنے پڑھنے کے کام میں مشغول ہو گیا۔ مواصلات کے جدید ذرائع۔ ڈاکٹر حفیظ الرحمان قریشی، پیدائش 1936۔ مواصلات شروع سے انسان کی ایک ضرورت رہی ہے۔ پہلے اس کام کے لیے خط دے کر قاصد بھیجے جاتے تھے، پھر گھڑ سوار دوڑائے جانے لگے۔ گھڑ سواروں کے ذریعے بہت دور دور تک پیغامات بھیجے جاتے تھے۔ دور دراز تک پیغامات بھیجنے کے لیے 10-10، 12-12 میل پر منزلیں بنی ہوتی تھیں جہاں تازہ دم گھوڑے موجود ہوا کرتے تھے۔ گھڑ سوار خطوط کا تھیلا لے کر اگلی منزل کو جاتے اور اسے وہاں کے گھڑ سوار کے حوالے کر کے واپس لوٹ آتے۔ اگلی منزل کا گھڑ سوار بھی ایسا ہی کرتا۔ اس طریقے سے سینکڑوں میل دوری تک خط پہنچائے جاتے۔ مسلمان حکمرانوں نے اپنے زمانے میں گھڑ سواری کے ذریعے مواصلات کے نظام کو بہت ترقی دی تھی۔ اس کے لیے ایک جداگانہ محکمہ قائم کر دیا گیا تھا جو دیوان البرید کہلاتا تھا۔ بہت زمانے تک مواصلات یا پیغام رسانی کا کام کبوتروں سے بھی لیا گیا۔ خط اس کی گردن میں یا اس کے بازو میں باندھ دیا جاتا اور وہ اسے منزل مقصود تک پہنچا دیتا۔ ان کے ذریعے سے تقریباً سینکڑوں سال تک پیغام رسانی ہوئی۔ انہیں پہلی بار کس نے استعمال کیا اس کا تو علم نہیں، مگر یہ تاریخ کی کتابوں میں بکثرت موجود ہے کہ مسلمان حکمرانوں نے انہیں پورے بلاد اسلامیہ میں استعمال کیا ہے، شام، عراق، مصر اور ایران وغیرہ میں۔ ہندوستان کے مغل فرما روا جہانگیر نے بھی اس کام کے لیے کبوتر پال رکھے تھے۔ بعد میں یورپ کے حکمرانوں نے بھی پیغام رسانی کے لیے انہیں استعمال کیا۔ پیغام رسانی ہر قسم کے کبوتر کے بس کی بات نہیں تھی، اس کام کے لیے ان کی ایک مخصوص نسل ہوا کرتی تھی۔ وہ عربی میں الحمام رسائلی اور اردو میں نامہ بر کبوتر اور انگلش میں کریئر کہلاتی تھی۔ کبوتر 700-700 میل تک پیغام پہنچایا کرتے تھے۔ اب وہ نسل دنیا سے ناپید ہو چکی ہے، البتہ اس کے مردہ نمونے کہیں کہیں عجائب گھروں میں موجود ہیں۔ ایک نمونہ بھس بھرا ہوا برٹش میوزیم لندن میں بھی موجود ہے۔ وہ جسامت میں اور لمبائی میں کبوتروں کی موجودہ نسل سے بڑا ہے۔ جب سائنس کا دور شروع ہوا تو دوسرے شعبوں کے ساتھ ساتھ مواصلات میں بھی بڑی ترقی ہوئی۔ گزشتہ صدی میں موٹر اور ریل ایجاد ہو گئی۔ اس کے بعد سے ڈاک بھی ان کے ذریعے بھیجی جانے لگی۔ انہی برسوں میں ایک ایسا آلہ ایجاد ہو گیا جس نے موٹر اور ریل کی محتاجی ختم کر دی، کیونکہ اس آلے کے ذریعے دور دور تک پیغام رسانی کی جانے لگی تھی۔ وہ آلہ ٹیلی گرافی کا تھا، جسے 1838 میں فینلے مورس نے ایجاد کیا۔ پھر 1895 میں وائرلیس ایجاد ہو گیا، جو کسی تار کو واسطہ بنائے بغیر فضا میں پائی جانے والی ریڈیائی لہروں یعنی ریڈیو ویوز کے ذریعے پیغامات پہنچانے لگا، اور وقت جس کے لیے ایک صفر عامل تھا۔ بعد ازاں اسی کے اصول پر ٹیلی گراف، ریڈیو اور ٹیلی پرنٹر وغیرہ ایجاد ہوئے۔ ان آلات کے ذریعے پیغام رسانی کے لیے بھی وقت کا عامل ختم ہو گیا، کیونکہ یہ جن لہروں پر بھیجی جاتی تھیں ان کے سفر کی رفتار 186,000 میل فی سیکنڈ ہے، جبکہ زمین کا قطر اس سے بہت کم، صرف چند ہزار میل ہے۔ ان سب آلات میں سب سے پہلے وائرلیس کا حال سنیے، کیونکہ اسی کے ذریعے پیغام رسانی یا مواصلات کے بقیہ ترقیاتی آلات ایجاد ہوئے۔ وائرلیس ایک اطالوی سائنسدان مارکونی نے ایجاد کیا۔ وہ اٹلی کے شہر بلونا میں 25 اپریل 1874 کو پیدا ہوا تھا۔ اس نے بچپن میں ہی سن لیا تھا کہ ہوا میں ریڈیائی لہریں ہوتی ہیں جن کے ذریعے آواز ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجی جا سکتی ہے۔ جب سے وہ ریڈیائی لہروں کے ذریعے آواز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کی کوشش میں لگ گیا۔ اپنی اس کوشش کے ذریعے صرف 21 سال کی عمر میں اس نے اتنی کامیابی حاصل کر لی کہ آواز کو چند گز کے فاصلے تک پہنچا دیا۔ اس کے لیے اس نے ایک سرے پر ٹرانسمیٹر رکھا اور دوسرے سرے پر ایک ریسیور۔ ٹرانسمیٹر کے منہ پر اس نے کھٹ کھٹ کھڑ کھڑ کی آواز پیدا کی جو ریسیور پر سنائی دی گئی۔ بس یہی کامیابی وائرلیس کی ایجاد کا نقطہ آغاز بنی، اور یہی حقیر سی کامیابی مواصلات کے موجودہ برقیاتی آلات کی ایجادوں کا پیش خیمہ بنی۔ یہ کامیابی جو اسے 1895 میں حاصل ہوئی اتنی عظیم و شان تھی کہ اس پر آگے چل کر 1909 میں اسے نوبل انعام عطا کیا گیا۔ وائرلیس کی ایجاد کا اصول کیا ہے؟ وائرلیس کی ایجاد کا اصول یہ ہے کہ سورج سے نکلنے والی تین قسم کی لہروں یعنی ویوز میں سے ایک برق مقناطیسی لہریں ہیں، یعنی الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں، جو ریڈیائی لہریں بھی کہلاتی ہیں، جبکہ بقیہ دو لہریں روشنی اور حرارت کی ہیں۔ ان لہروں کو سمجھنے کے لیے آپ پانی کی سطح پر اٹھتی ہوئی لہریں، اٹھنے والی لہریں تصور میں لائیں۔ تالاب میں ڈھیلا پھینکتے ہی اس کے پانی میں خلل پیدا ہو جاتا ہے، جس سے اس کے چاروں طرف پے در پے لہریں اٹھنے لگتی ہیں اور وہ یکے بعد دیگرے تالاب کے کناروں کی طرف پھیلنے لگتی ہیں۔ فضا میں بھی پانی کی لہروں کی طرح ریڈیائی لہریں ہوتی ہیں۔ خاموش فضا میں کسی بھی قسم کی آواز ان لہروں میں تالاب کے پانی کی طرح خلل پیدا کر دیتی ہے۔ اس خلل کے رونما ہوتے ہی ریڈیائی لہریں اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں، خواہ وہ جگہ بہت دور ہو۔ وائرلیس جو اس اصول پر کام کرتا ہے، اس کے ذریعے پیغام نہ صرف بھیجا جاتا ہے بلکہ وصول بھی کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ کرنے کے لیے وائرلیس کے دو سیٹوں کا ہونا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک سیٹ فرض کیجئے کہ کراچی میں ہے اور دوسرا حیدرآباد میں۔ دونوں سیٹوں کی بناوٹ بالکل ایک جیسی ہوگی اور دونوں ایک اصول پر کام کریں گے۔ دونوں سیٹوں میں ایک ایک مائکرو فون ہوتا ہے، وہ بجلی کے تار سے منسلک ہوتا ہے جو بیٹری سے بھی کام کر لیتا ہے۔ تار اپنے دوسرے سرے پر ایک ٹرانسمیٹر سے منسلک ہوتا ہے، ٹرانسمیٹر کے دوسرے سرے پر ایریل کا تار منسلک ہوتا ہے۔ کوئی پیغام دوسرے وائرلیس سیٹ پر بھیجنے کے لیے اپنے وائرلیس کو منہ کے قریب لا کر پیغام کے جو الفاظ منہ سے ادا کیے جاتے ہیں وہ سب سے پہلے اسے مائکرو فون میں داخل کر دیتے ہیں۔ مائکرو فون سے وہ ارتعاش میں تبدیل ہو کر اندرونی تاروں کے ذریعے وائرلیس کے ٹرانسمیٹر میں پہنچتے ہیں، وہاں سے وہ باہر نکل کر ریڈیائی لہروں کی صورت میں ہوا میں چاروں طرف پھیل جاتے ہیں۔ حیدرآباد میں رکھے ہوئے اسی بناوٹ کے وائرلیس سیٹ میں جو ریسیور ہوتا ہے وہ اس آواز کو ریڈیائی لہروں کی صورت میں وصول کرتا ہے۔ وائرلیس سیٹ کے اندر جو ایمپلیفائر ہوتا ہے وہ ان لہروں کو طاقتور بنا دیتا ہے، پھر وہ لہریں وائرلیس کے لاؤڈ اسپیکر میں پہنچتی ہیں جو اسے سننے کے لائق بنا دیتا ہے۔ مارکونی نے وائرلیس بنانے میں پہلی کامیابی، جیسا کہ بتایا گیا، 1895 میں حاصل کی، مگر اس وقت تک اس کے ذریعے الفاظ نہیں بلکہ صرف کھٹ کھٹ کھڑ کھڑ کی آواز بھیجنے میں کامیابی حاصل کی، اور وہ بھی صرف چند گز کی دوری تک۔ پھر اس نے ٹرانسمیٹر میں ایریل کا تار لگایا تو آواز بہت دور تک جانے لگی۔ ایریل کی مدد سے اسی سال اس نے 150 میل تک آواز پہنچا دی۔ ایریل، جیسا کہ آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا، کافی لمبا ہوتا ہے اور اونچے اونچے بہت سے کھمبوں پر تنا ہوتا ہے۔ اسے آپ نے ریڈیو اسٹیشن میں رکھنے والے شہروں مثلاً کراچی، حیدرآباد، خیرپور وغیرہ میں ضرور دیکھا ہوگا۔ وائرلیس کو سب سے پہلے بحری جہازوں کے درمیان پیغام رسانی کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ 1897 کا واقعہ ہے۔ پھر اسے زیادہ عام استعمال کے لیے ٹیلی گرام بھیجنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس کے لیے جگہ جگہ تار گھر قائم کیے گئے۔ پہلا تار 27 مارچ 1899 کو اٹلی سے فرانس بھیجا گیا۔ پھر وائرلیس ٹیلی گرافی کے آلات کو اور ترقی دی گئی تو یورپ سے بحرہ اوقیانوس کے اس پار امریکہ تک تار بھیجے جانے لگے۔ اوقیانوس کے اس پار پہلا پیغام 27 نومبر 1901 کو بھیجا گیا۔ پھر اس کے 3 سال بعد 1904 میں ایک انگریز سائنسدان ڈاکٹر فلیمنگ نے وائرلیس کے لیے ایک والو ایجاد کیا۔ اس میں یہ خوبی تھی کہ یہ وائرلیس سیٹ میں داخل ہونے والی ریڈیائی لہروں کو، جو بہت خفیف ہوتی تھیں، طاقتور بنا دیتا۔ لہٰذا وہ لہریں ریڈیو لاؤڈ اسپیکر میں پہنچنے کے پہلے کے مقابلے میں زیادہ صاف سنائی دینے لگیں۔ والو آگے چل کر یہ اس کا فائدہ ہوا کہ محض کھٹ کھٹ کھڑ کھڑ کی آوازوں کے علاوہ انسان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ یعنی گفتگو بھی سنائی دینے لگی۔ یہی کامیابی ریڈیو کی ایجاد کا پیش خیمہ بنی۔ جب تک صرف کھٹ کھٹ کھڑ کھڑ وغیرہ کی آواز سنائی دیتی رہی، اس وقت تک وائرلیس سیٹ کو صرف بحری جہازوں کے درمیان اشارتی پیغام رسانی کے لیے یا ٹیلی گرافی وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ یہ ایجاد عام آدمی کے کام کی چیز نہ تھی، کیونکہ اس میں انگریزی حرف اے سے لے کر زی تک کے لیے جدا جدا قسم کی کھٹ کھٹ کھڑ کھڑ ٹک ٹک کے اشارات مقرر کرائے گئے تھے اور بس۔ سمندر میں خطرے میں گھرا ہوا جہاز دوسرے جہاز کو مدد کے لیے بلانے کی خاطر وائرلیس پر فرض کیجئے لفظ ہیلپ کا پیغام بھیجنا چاہتا تو وہ اس لفظ کے چاروں حروف کے لیے مخصوص کیے گئے جدا جدا کھٹ کھٹ کھڑ کھڑ ٹک ٹک جیسی آوازوں کے اشارے اپنے وائرلیس سے ارسال کرتا۔ وہ اشارے دوسرے جہاز کے وائرلیس پر موصول ہو جاتے۔ وصول کرنے والا جہاز ان اشارات سے اخذ ہونے والے حروف کو اس ترتیب سے یکجا کر کے پڑھ لیتا تھا کہ ہیلپ مانگی گئی ہے۔ مارکونی اپنی اس ایجاد کے بعد 2 جولائی 1937 کو وفات پا گیا۔ اس کی وفات کی خبر اسی کے ایجاد کیے ہوئے ریڈیو کے ذریعے اس کے شہر روم کے ریڈیو سے نشر کی گئی اور دوسرے دن دنیا بھر کے ریڈیو اسٹیشن اس کی موت کے سوگ میں 2 منٹ کے لیے بند رکھ دیے گئے۔ ریڈیو ایجاد تو بلا شبہ مارکونی نے ہی کیا، مگر ریڈیائی لہروں کو دریافت کرنے والا کوئی اور تھا۔ اس کا نام ہرٹز تھا۔ یہ لفظ آپ کے لیے نیا نہ ہوگا کہ اسی کے نام پر ریڈیو کی مختلف طاقتوں کی لہروں کے لیے کلو ہرٹز، میگا ہرٹس کا لفظ خبریں نشر کرنے سے پہلے ریڈیو سے نشر کیا جاتا ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ہرٹس نے جن ریڈیائی لہروں کو دریافت کیا، ان کے وجود کی پیشن گوئی ایک انگریز ماہر طبیات میکسویل نے محض اپنے نظریے کے زور پر کر دی تھی، اور ان فوائد کی بھی پیشن گوئی کر دی تھی جو اس کی دریافت کے بعد اس سے حاصل ہوئے۔ یہ سب باتیں بلا شبہ بہت ہی حیرت انگیز ہیں۔ مختصر یہ کہ مارکونی کی ایجاد میکسویل کے نظریے اور ہرٹس کی دریافت کی مرہون منت ہے۔ ریڈیائی مواصلات کو مارکونی کے علاوہ دوسرے بہت سے لوگوں نے بھی ترقی دی۔ ان میں ایک ترقی تو والف کی ایجاد تھی جو ڈاکٹر فلیمنگ کے ہاتھوں ہوئی۔ پھر والف سے بھی بہتر چیز ایجاد ہوئی جو ٹرانسمیٹر کہلاتی ہے۔ اسے جون 1948 میں دو امریکی سائنسدانوں ہارڈین اور برٹین نے ایجاد کیا۔ یہ ہے وائرلیس اور ریڈیو کے ایجاد کی مختصر داستان۔ آگے بڑھنے سے پہلے بہتر ہوگا آپ جدید ریڈیو کے کام کرنے کے اصول کو مختصراً سمجھ لیں، تاکہ ٹیلی ویژن کی کارکردگی میں بھی آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ ریڈیو اسٹیشن میں پروگرام کرنے والے کی آواز سب سے پہلے مائکروفون میں داخل ہوتی ہے، جو اس کے منہ کے آگے ہی رکھا ہوتا ہے۔ مائکروفون کے اندر ڈائیفارم یعنی ایک پردہ ہوتا ہے جو کان کے پردے کی طرح حساس ہوتا ہے۔ آواز ڈائیفارم سے ٹکرا کر اس میں اسی قسم کا ارتعاش پیدا کرتی ہے جیسا کہ کان کے پردے میں ہوتا ہے۔ ڈائیفارم کا ارتعاش مائکروفون سے لگے ہوئے بجلی کے تاروں میں داخل ہوتا ہے، وہاں داخل ہو کے یہ برقی لہروں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بجلی کا تار ایک ایمپلیفائر سے منسلک ہوتا ہے جو ان برقی لہروں کو طاقتور بنا دیتا ہے۔ پھر وہ طاقتور برقی لہریں بجلی ہی کے تار کے ذریعے ٹرانسمیٹر میں داخل ہوتی ہیں، یہاں اس کو مزید طاقتور بنایا جاتا ہے۔ ٹرانسمیٹر سے یہ برقی لہریں ریڈیائی لہریں بن کر ایریل کے تار میں پہنچائی جاتی ہیں۔ ایریل کا تار بہت اونچے اونچے کھمبوں پر تنا ہوتا ہے۔ اس تار کے ذریعے ریڈیائی لہریں فضا میں منتشر کی جاتی ہیں، جہاں سے وہ چاروں طرف دنیا بھر میں پھیل جاتی ہیں۔ یہ لہریں سوتے اشارے یعنی کہ ساؤنڈ سگنلز بھی کہلاتی ہیں۔ راستے میں جہاں جہاں ریڈیو ہوتے ہیں وہ ان سوتی اشاروں کو پکڑ لیتے ہیں۔ انہیں پکڑنے کے لیے ریڈیو کے اندر ریسیور ہوتا ہے۔ سوتی اشارے ریڈیو کے والو میں داخل ہو کر آواز بن جاتے ہیں۔ یہ آواز اس وقت اتنی کمزور ہوتی ہے کہ صاف سنائی دینے کے لائق نہیں ہوتی، لہٰذا ریڈیو کے اندر ہی ایک لاؤڈ اسپیکر نصب ہوتا ہے۔ والو سے نکلنے والی آواز لاؤڈ اسپیکر میں داخل ہوتی ہے۔ اس کے اندر بھی مائکروفون کی طرح ڈائیفارم ہوتا ہے، جس میں آواز کی لہروں سے ارتعاش پیدا ہوتا ہے اور آواز صاف سنائی دینے لگتی ہے۔ جدید ریڈیو میں والو کی جگہ ٹرانسمیٹر ہوتا ہے، کیونکہ اس کی کارکردگی والو سے بہت بہتر ہوتی ہے۔ ریڈیو کی ایجاد سے طرح طرح کے جو فائدے حاصل ہوئے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ طیارے اپنی منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے ریڈیائی لہروں سے رہبری حاصل کرتے ہیں۔ طیارے کی منزل جس سمت میں ہوتی ہے، اس سمت میں وہ پرواز کے دوران ریڈیو کی لہریں پیدا کرنے لگتا ہے۔ اس سے ہوائی جہاز کی آخری منزل تک ایک ہوائی سڑک بن جاتی ہے، جو اپنی منزل یعنی ایئرپورٹ تک پہنچنے میں اس کے لیے رہبر کا کام دیتی ہے۔ ہوائی اڈوں پر لگے ہوئے ریڈار بھی ریڈیائی لہروں کی مدد سے آنے اور جانے والے جہازوں کا علم حاصل کرتے ہیں۔ مارکونی کی اس ایجاد کا فیض جہاں دنیا کے دوسرے ملکوں کو ہوا، وہاں برصغیر پاک و ہند نے بھی اس سے فیض حاصل کیا۔ یہاں بھی ریڈیو اسٹیشن قائم ہوئے۔ پہلا ریڈیو اسٹیشن 1927 میں بمبئی میں قائم ہوا۔ پاکستان کے علاقے میں پہلا ریڈیو اسٹیشن 1936 میں پشاور میں قائم ہوا۔ اس کے اگلے برس لاہور میں قائم ہوا۔ پھر پاکستان بن جانے کے بعد یکے بعد دیگرے اسٹیشن قائم ہونے لگے۔ اس وقت یہاں 18 ریڈیو اسٹیشن ہیں۔ جن جن شہروں میں ہیں ان کے نام: کراچی، اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، خیرپور، بہاولپور، ملتان، فیصل آباد، اسکردو، گلگت، ڈیرہ اسماعیل خان، خوزدار اور تربت ہیں۔ زیادہ تعداد میں ریڈیو اسٹیشن قائم کرنے کا یہ فائدہ ہوا کہ اب وطن عزیز کے 90% عوام تک ریڈیو کے پروگرام پہنچ جاتے ہیں، جبکہ قیام پاکستان سے قبل یہاں کے صرف 2 ریڈیو اسٹیشنوں سے صرف 12% عوام تک ریڈیو کی خبروں کی رسائی تھی۔ مواصلات کے لیے ریڈیو سے بھی زیادہ کارآمد ایجاد ٹیلی ویژن ہے۔ اسے جان بیئرڈ نامی ایک انگریز نے ایجاد کیا۔ ٹیلی ویژن بالکل ریڈیو کے اصول پر کام کرتا ہے۔ اس میں بھی آواز کی لہریں سوتی اشاروں کی صورت میں ریڈیائی لہروں کے ذریعے فضا میں بکھیری جاتی ہیں۔ اس میں اضافہ یہ ہے کہ آواز کے ساتھ تصویریں بھی ارسال کی جاتی ہیں۔ تصویریں صوتی اشاروں کی طرح اشاروں کی شکل میں تبدیل کر کے فضا میں بکھیری جاتی ہیں، جو بصری اشارے کہلاتے ہیں، یعنی ویڈیو سگنلز۔ راستے میں جہاں جہاں ٹیلی ویژن سیٹ ہوتے ہیں، وہ صوتی اشاروں کے ساتھ ساتھ بصری اشاروں کو بھی وصول کر لیتے ہیں، پھر انہیں روشنی کی لہروں میں تبدیل کرنے کے بعد تصویر کی لہروں میں تبدیل کر کے ٹیلی ویژن کے اسکرین پر دکھاتے ہیں۔ یہاں پر پارٹ 9 کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید ریکارڈنگ کے لیے پارٹ 10 سماعت فرمائیں۔